اللہ کو تو اپنا کلام پسند ہے، لیکن اللہ کے عام بندوں کو جتنی بھی صورتیں پسند ہیں اس میں اکثر آج کے پارے میں 27، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شروع کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے پارے میں جو بھی عمل کی بات ہے اس پہ عمل کرنا آسان بھی کر دے، اور ہماری کمی بیشیوں کو دور کر دے، ہماری وہ چیزیں جو ابھی تک ہم فکس نہیں کر پائے اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو فکس کر دے. آئیے آج کی آیات امہ دیکھتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پارہ نمبر 27، 27 آیات امہ ایک ہی ہے، سورۃ نجم آیت 32. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم جنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. جو چھوٹے یعنی جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتلاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اسے خوب واقف ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو ہمیں ایک طرف صغیرہ سے رکنے سے کی دعوت دیتی ہے اور دوسری طرف کبیرہ سے اجتناب کی دعوت دیتی ہے. اور لمم کیا ہیں؟ وہ چیزیں جس سے انسان بچنا چاہے پر بچ نہ پائے، مسٹیکس کہہ لیجئے. تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اگر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، پھر انسان کو اس کی پیدائش اور اس کی کمزوری کا احساس دلایا کہ ایک وقت ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں بچے کی طرح سے تھے، لہٰذا اپنے آپ کو پاک نہ جتلاؤ، خود کو بڑا نہ کرو، سیلف پریز نہ بنو اور اللہ کے آگے بندے ہی بن کر رہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 27 پارہ، لیکن ہم آج سورۃ زاریات کے شروع سے شروع کریں گے جو 26 پارے کے آخر میں ہے. یہ پورے کا پورا پارہ، اس کا تھیم انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دو. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہر صورت میں اگر آپ اینڈ پہ دیکھیں گے تو میسج آپ کو یہی ملے گا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اور اسی بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جب ایک انسان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگانے کو تیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ نہیں لیتا. سورۃ زاریات کے شروع سے شروع کریں گے جس کا تھیم کیا ہے، مسلسل کام کرو. تو اللہ کے راستے میں جس چیز کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے وہ ساتھی، وہ گروہ جو مسلسل کام کر سکیں، جو انتھک ہو. اس کو آج اپنے امت کے تھیم سے بھی جوڑ لیجئے. آج کے دور میں کرنے کا کام کیا ہے کہ امت مسلمہ مسلسل کام کرے، صرف رمضان میں بہت چوکس ہو جائے اور بعد میں بیٹھ جائے تو پھر اس فوج کی طرح نہ ہو جائے کہ جس کو غافل پا کر دشمن اس پر حملہ کر دے. اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے بھی ملیں گے کہ زندگی کو ایک گیس پہ نہ رکھو، بلکہ تم اس کام کو کرتے وقت یقین اور حقیقت کے ساتھ جیو. آئیے شروع کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سی سافٹ سی صورت ہے، اور اس صورت میں زندگی کا مقصد بھی بتایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سب رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں. دعا کیجیے یہ خوبی ہماری بھی ہو جائے. تھوڑا سا کام کر کے ہم رک نہ جائیں، تھوڑی سی نیکی کر کے ہم رک نہ جائیں، تھوڑی سی عبادت ہمیں تھکا نہ دے، بلکہ ہم مسلسل مسلسل ہواؤں کی طرح چلتے ہی جائیں، بہتے ہی جائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں پہنچا دے. پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تم کو خوف دلایا جاتا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. جہاں بھی قرآن میں آپ کو بارش یا بادلوں کی بات ملے گی نا، لکھ لیجئے اس کے ساتھ یہی اصول وحی کی بارش کے لیے ہے. سورۃ نور میں ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی, شاید آپ بھول گئے ہوں گے, کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بادلوں کو بناتا ہے. چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ادھر ادھر سے اٹھتی ہیں, جمع ہوتی ہیں, پھر کلاؤڈز کی صورت میں ڈھلتی ہیں اور پھر انسانیت کو نفع دیتی ہیں. یہی کام دین کو پھیلانے کا بھی ہے. امت مسلمہ کے ہر فرد کو خود کو پہچاننا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں, میں کس طرح سے دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتی ہوں, اور اس کے بعد پھر اللہ کا نام لے کر چل پڑے. جتنا کر سکتے ہیں کریں گے, آپ جتنا نہیں بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ آپ سے کروا دے گا. دوسری چیز آپ کو اس میں آرگنائزیشن دکھے گی کہ جب تک ہم آرگنائز نہیں ہوں گے ہم بادلوں جیسے کام نہیں کر سکیں گے. آپ امیجن کریے, زمین خشک ہوتی ہے, لوگ گرمی سے مارے جا رہے ہیں, پریشان ہیں, اور اتنے میں ہوائیں چلتی ہیں, ہر ایک کے منہ پہ ایک ہی جملہ دکھتا ہے, لگتا ہے بارش ہونے والی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے ٹکڑوں پہ بھی کچھ ایسی ہوائیں چلانے لگتا ہے کہ جن کو چلتا دیکھ کر فیلنگز آنے لگتی ہیں کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. کوئی ایسا آپ اپنی زندگی میں چیک کیجئے, کیا واقعی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے؟ کیا اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کروانے والا ہے, مجھے راستہ مل رہا ہے؟ تو اگر ایسی کیفیت ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ جب تک امت مسلمہ آرگنائز نہیں ہوگی, نظم و ضبط کی پابند نہیں ہوگی, باقاعدگی کے ساتھ اپنے کام پہ نہیں جتے گی, تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو وہ رحمت کی بارش نہیں ملے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صورت میں برس چکی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی اچھا کام لے لے, کوئی بڑا کام لے لے. پورے پارے کے دوران آپ نے یہ ضرور خود سے دعا کرنی ہے, آج کی دعا لکھ لیں اپنے لیے, کہ اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام کرا, اللہ کوئی مجھ سے ایسی خیر لے لے کہ جس کے بعد میں دنیا سے چلی بھی جاؤں تو میرے اثرات پیچھے رہیں. پھر فرمایا, قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی, آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. کیا مختلف ہے؟ کوئی کہتا ہے آنی کوئی نہیں خیر سے, کوئی کہتا ہے آنی تو ہے لیکن میں جنت میں جاؤں گا, کوئی کہتا ہے عملوں سے کیا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کوششوں سے کیا ہوتا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر شر, دونوں باتیں اس کو بتائے خیر کی بھی بات پتہ چلے گی شر کی بھی, اور یہی درست طریقہ ہے آخرت کے بارے میں. اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہو. کیا پتہ چلا کہ آپ کی زندگی میں حق آتا جائے گا, تو آپ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں گے جس کی قیامت کے اندر جواب دہی ہوگی. پھر فرمایا, ہائی لائٹ کیجیے گا, بڑی اہم آیت ہے, قتل الخراصون. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں, صرف ایک پیج پہ 16 آیات ہیں, ایک ایک لائن کے اندر دو دو آیتیں بلکہ ڈھائی ڈھائی آیتیں. فرمایا, قتل الخراصون, مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے. وہ کون ہے؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون, جو جہالت میں غرق سوچیے اور غفلت میں مدہوش ہیں. کیا میں ایسی تو نہیں ہوں؟ دیکھیے خراس کس کو کہتے ہیں؟ گیس کرنے والے کو. قیامت کے بارے میں سیریس ہیں ہی نہیں, اتنی بڑی حقیقت کو صرف گیس ورک پر چلاتے ہیں. آپ کبھی کسی امتحان کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آئی گیس میں پاس ہو جاؤں گا؟ نہ پیپر کھولے, نہ کتاب لے, نہ سلیبس پڑھا, نہ ٹیچر کو دیکھا, اور گیس کرتے کرتے کیا آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں؟ نہ غافل اور ساخن کا جو لفظ ہے نا یہاں, غفلت اور مدہوشی, ان چیزوں میں وہی پڑتا ہے جو آخرت کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتا. نہ سلیبس پڑھا, نہ کتاب کھولی, نہ پیپر دیکھے, نہ پرانے پیپر دیکھے, اور محض خواہشوں کی بنیاد پہ جنت میں جانا چاہا, تو اللہ کہتے ہیں کوتیلا, مارے جائیں گے. بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنے بچے کے بارے میں درد محسوس کرتے ہوئے کہیں کہ مارے جاؤ گے اگر پڑھو گے نہیں. میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں کتاب دیکھی نہیں ہے, پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو, تم پتہ نہیں کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلو گے. تو ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں, پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا, یہ پوچھتے رہتے ہیں. پیپر کا ڈیٹ شیٹ آئی کہ نہیں, کوئی پوسٹ ہوئی کہ نہیں, بس ڈیٹ شیٹ پوچھتے رہتے, پڑھتے نہیں ہیں. اچھا کہہ دیجیے, کن کو بتا دیجیے, وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ میں تپائے جائیں گے, ان سے کہا جائے گا بچکھو مزہ اپنے فتنے کا, یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے, مزہ کرو اب لگ بتا تمہیں جائے گا, تم کیا کرتے تھے؟ اس کے برعکس دعا کیجئے اللہ ہمیں ان میں کر لے. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسخارهم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. اللہ سے پہلے تو دعا کرتے ہیں یہ ساری خوبیاں مجھے دے دے. اب آپ بھی سن لیجئے. فرمایا البتہ متقی لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. کیوں؟ دنیا میں اللہ کے احکامات کو خوشی خوشی قبول کیا. جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا, جنہوں نے اللہ کی شریعت کو کل خوشی سے لیا, وہاں جنت کی نعمتوں کو خوشیوں سے لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی نیکوکار تھے. نوٹ کیجیے, انتظار نہیں کیا تھا کہ قیامت آ جائے پھر نیک بنیں گے. اس بے وقوف طالب علم کی طرح کہ جو یہ پرچہ سامنے دیکھ کر کے کیا اب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں, اب تو کوئی نہیں پڑھنے دے گا, اب تو بس پیپر اٹیمپٹ کیجیے اور جائیے. تو پہلے سے نیک ہونا ہے. بہت سارے لوگ کہتے بعد میں نیک ہوں گے. کب؟ جوانی کے بعد, بڑھاپے میں, جب بوڑھے ہو جائیں گے اور قبر میں جا کے نیک ہو جائیں گے. وہ تو پھر آپ کے بس کی بات ہی نہ رہی. اس لیے ان کا کام کیا تھا؟ راتوں کو کم ہی سوتے تھے. کون سی راتیں؟ کسی شادی سے ایک دن پہلے کی رات, محفلیں جمتی تھی جب اپنے اپنے ملکوں میں جاتے تھے اور سارے لوگ مل کر خوشگپیوں میں مصروف ہوتے تھے. نہیں, یا کیا صرف تاک راتیں یا صرف رمضان کی راتیں؟ نہیں, ہمیشہ سے تھا. اگر آپ یہاں ایک خوبصورت لفظ دیکھیں نا, کانو, آپ میں سے جن کو انگلش کی گرامر آتی ہے ایک لفظ بولوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے, پاسٹ کنٹینیوس, اور اردو میں ماضی استمراری. کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہی رہتا ہے. کانو کے لفظ میں لکھا ہے کہ یہ کام کرتے ہی رہتے تھے. ایک دفعہ نہیں کر کے چھوڑ دیا کہ چلو اب رمضان میں ماشاءاللہ بہت ساری نیکیاں ہو گئی ہیں, اب باقی کام جو ہیں وہ دیکھیں گے جب بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے. سحریوں کو جگانا ہے. ہم نے صرف رمضان کی سحریاں بات نہیں کرنی, دعا کرتے ہیں اپنے بھی لیے اور دوسروں کے لیے کہ اللہ جس طرح آج کل رمضان کی راتوں میں سحری کے وقت ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے, غیر رمضان میں بھی یہی ماحول بن جائے. امت وسط کے حالات بدلیں گے ہی تب, جب گھر کا بچہ بچہ سحری کے وقت اٹھا. بیسٹ ٹائم ہے تہجد کا, عام دنوں میں. سحریوں میں تو آپ نہیں پڑھتے نا, کیونکہ آپ نے تراوی کی صورت میں پڑھ لی ہوتی ہے, لیکن رمضان کے بعد یہ بیسٹ ٹائم ہے. اور آپ کو کتنی خوبصورت ٹریننگ مل گئی نا. ایک گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں, کھانا پک بھی جاتا ہے, کھلا بھی لیتے ہیں, سمٹتا ہے, پھر آرام سے نماز پڑھتے ہیں. آپ اسی کو رمضان کے بعد کی روٹین بنائیں. فجر سے ایک گھنٹہ پہلے مرجن رکھیں. اٹھنے میں واش روم یوز کرتے, وضو کرتے 15 منٹ لگ گئے, 45 منٹ ہیں. بیسٹ تھنگ آپ کو بتاؤں کیا کریں, اٹھتے ہی جو بھی چیز سے آپ فریش ہوتے ہیں, اسموتھی پی سکتے ہیں, چائے کا کپ لیتے ہیں, کڑک نہ لیں کہ جس کو بیڈ ٹی کی وجہ بیڈ ٹی کہنے لگ جائیں, کچھ کھا لیں, کھجور لے لیں. بیسٹ تھنگ اس وقت اجوا کھجور اور پانی, نیم گرم لیوک واٹر, اور اس میں ایک چمچ ہنی اور ایک چٹکی بھر اس کے اوپر کلونجی ڈال دیں. آپ کی نیند کا اثر چلا جائے گا. اسی طرح گھر میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, بعض دفعہ تو میں نے دیکھا کہ اگر آپ ان کو سیب کاٹ دیں, صبح اٹھتے ہی جب آپ جاگتے ہیں نا تو بھوک بھی لگتی ہے اور نیند بھی ہوتی ہے. کھانے سے ایک تو بھوک ختم ہو جائے گی, شوگر لیول آپ کا ڈاؤن نہیں ہوگا, اور دوسری آنکھ کھل جائے گی. اور کھائیں اس وقت بالکل ہیلدی چیز تو آپ فیل کریں گے کہ آپ ایسے فریش ہوں گے جیسے اس وقت آپ فریش ہو کے بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ, ہم سوچیے ہم یہاں آتے اور منہ آنکھیں بند ہوتی اور گدھیں لگی ہوتی ہیں اور کنگھی بھی نہ کی ہوتی تو ہم میں سے آدھے سوئے ہوتے اور آپ سے پہلے تو میں سوئی ہوتی نا, تو ہم اپنے آپ کو فریش کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری نیند کھل جائے. تو عبادت کرنے کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. تو اٹھتے ایک اور بھی ٹپ میں نے فیل کی ہے, کنگھی کر لیں, اٹھے واش روم یوز کریں, اسی وقت جائیں خوب اچھا برش کریں, اس سے آپ کے بلڈ جسم سر کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ کی سرکولیشن ہوگی, آپ فیل کریں گے کیا فریش ہے. کپڑے چینج کر لیں, ادھر لگا لیں, یعنی خود کو قابل تو کریں اللہ کے آگے جانے کے. کہیں جاتے ہیں تو کتنا تیار ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمیں دیکھے تو خوش ہو کہ ہمیں آپ کے گھر آنے کی خوشی ہوئی ہے. تو اللہ کے سامنے ہم کیسے جاتے ہیں؟ ذرا سوچیں جس حالت میں ہم تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں, فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ کیا مخلوق کھڑی ہو گئی ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں تو انشاءاللہ پھر پچھلے پہروں میں معافیاں مانگیں گے. پچھلے پہر کی معافی کا ذکر کہیں اور بھی آیا تھا, سوچئے کہاں. ایک باپ نے اپنے بیٹوں سے کے لیے مانگنی تھی, سورہ یوسف, استغفر, ان قریب میں تمہارے لیے معافیاں مانگوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں, پھر پکار لگاتے ہیں حل مم مستغفر, ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق کے فراغ دوں, ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو رات کی سرگرمیاں تھیں, دن میں کیا ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے, یعنی جو خود سوال کر لیتے تھے یا جو سوال نہیں کرتے تھے, دونوں کو وہ خرچ کرتے تھے. آپ کو ہر صورت میں کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور ملے گا خرچ کرنے کا, اسی کا ذکر ادھر بھی آ گیا. پھر اس کے بعد فرمایا زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے, اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں, کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, بس قسم ہے آسمان و زمین کے مالک کی. کتنا بڑا انداز ہے قسم کھانے کا, کہ اللہ کی قسم کھانا بھی تو کہا جا سکتا تھا, اس کی جگہ کیا کہہ دیا کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم. یہ بات حق ہے, ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. کیا بات حق ہے؟ قیامت آئے گی اور انسان اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور اس وقت ان کو لگ پتا جائے گا کہ وہ کرتے کیا تھے اور کن حالات میں وہ جی رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا بات لینی تھی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی بڑائی کو ڈال دے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ, ایسے لگتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی صورت گزر جائے حضرت ابراہیم کے قصے کے بغیر. فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین استخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. اے نبی, ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تم کو پہنچی, جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے, اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے, کچھ ناشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرے, انہوں نے کہا ڈریے نہیں, اور اسے ایک زیر لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی. یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے, وہ حکیم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. کیا پتا چلا ادھر مجھے اور آپ کو؟ اور وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دیتا ہے نا, بڑی خوشی ہوتی ہے جس کو ایک انسان اپنی زندگی میں کبھی امیجن بھی نہیں کر رہا ہوتا, سوچنا بھی نہیں چاہتا, یا سوچتا ہے اور اس کو لگتا نہیں کہ یہ پاسبل ہے. تو جب وہ خوشی ملتی ہے نا, تو اس وقت انسان اس کو سہار ہی نہیں پاتا. اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ مہمان کے آنے کے وقت اس سے پوچھنے میں نہیں پڑنا چاہیے, گھر میں جو چیز اس کے آگے رکھ دے, یہ اچھا مینر ہے. مسلم جو ہوتے ہیں نا, یہ ہاسپیٹیبل ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر مہمان کھا گئے تو ہم کہاں سے کھائیں گے. اسی لیے اس میں آگے بات بڑھا دی, قال فما خطبكم ایها المرسلون. 27 پارے کا آغاز ہے. ابراہیم نے کہا ہے اللہ کے بھیجے وہ کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے, قوم لوط مراد ہے, تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال دیا جو اس بستی میں مومن تھے, اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. صرف ایک گھر تھا پوری بستی میں جو قوم لوط کے فیل سے بچا ہوا تھا, جہاں ہوموسیکشوالٹی نہیں تھی, اور وہ حضرت لوط کا گھر تھا. آپ امیجن کیجئے اس دور کی خرابیاں کس حد تک بڑھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کو بھیج دیا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں, اور وہ نشانی کیا ہے؟ ڈیڈ سی, بحر مردار, کہ جہاں سے آج گزرتے وقت بھی لوگوں کو تعفن کا احساس ہو. کیا پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں قومیں. قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے بھیجے وہ کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے, اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. ایک گھر حضرت لوط کا تھا صرف, اور جو نشانی تھی وہ بحر مردار تھی. اللہ نے سکھا دیا کہ جب لوگ گندے کام کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی برا ہوتا ہے. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں, جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا. اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے؟ آخر کر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے آت میں, جبکہ ہم نے ان پر ایک بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئے اسے بسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سموت میں, جب ان سے کہا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو مگر اس ڈرانے کے باوجود انہوں نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا, پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. یہ کس چیز کی نشانیاں تھی جو قوموں کے ساتھ ہے؟ یہ غور و فکر کرو کہ ایک گناہ بھی انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. بس اب ہم کہتے ہیں ہم کون سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. ہم کوئی بھی بڑے بڑے گناہ کریں نہ کریں, لیکن یہ پتا ہے کہ ہم بہت بڑی ذات کی نافرمانی کرتے ہیں, جس کے ساتھ اپنے آپ کو انسان جوڑ کر دیکھے تو اس کو اپنے آپ کی قدر پتہ چلتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموش اشاروں کو لوگ نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں اتنی پکڑ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر بے بس مجبور کرتے ہیں. تو اپنی خوشی سے اللہ کے آگے جھکیں گے, اللہ کی پکڑ سے بچیں گے. فرمایا وقوم نوح من قبل, اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا تھا. کیوں؟ اب دیکھیں جمع ہے ساری قوموں کے لیے, انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک یہ تو فاسق لوگ تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کہ قوموں کو پکڑا تو ہمارے لیے یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں تھی, ہم تو بہت بڑے بڑے کام کر چکے. اور وہ کام کون سے ہیں؟ فرمایا والارض والسما بنیناها بأيدٍ وإنا لموسعون, آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں, اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے بیڈ شیٹ بچھانے کا منظر آتا ہے. آپ دیکھیں آپ صرف بیڈ شیٹ کو سامنے رکھ نہیں دیتے, بلکہ آپ کی کوشش ہوتی ہے چاروں کونوں سے پکڑ کے کھینچے, اس کے ایجز کو اندر ڈال دیں تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے. آپ سوچیے آسمان کہیں رنکلڈ دکھتا ہے, ڈیلا ڈالا دکھتا ہے, ادھر سے بمپی ادھر سے اچھا. ہم ایک دفعہ اس شیٹ پہ لیٹ کر یا بیٹھ کر اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے. آسمان پر تو اتنا کچھ ہے, اتنا بوجھ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انگلی برابر جگہ خالی نہیں دکھتی, اس کے باوجود کتنی اسٹریچی ہے. یہ ہے ماہدون. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور زمین کو ہم نے بچایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے. کیسے بنائے؟ جا کے دیکھیے, مذکر مونث کے بھی جوڑے ہیں اور ڈفرینٹ قسموں کے بھی جوڑے ہیں. کرو کیا تم ان سب کو دیکھ کر, لعلکم تذکرون, شاید کہ تم اس سے سبق لو. کیا پتا چلا کہ تم بھی کائنات میں کچھ ایسا کام کر کے دیکھو کہ جس کے اندر مقصدیت ہو. اللہ نے جو کچھ بنایا بیکار نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بس بنا دیا, بلکہ ان کے پیچھے خیر تھی. تو پھر اللہ نے اتنا کچھ کیا, تم بھی یہ کام کر لو, اور وہ کیا ہے کہ تم اس کی طرف بھاگو. کیسے؟ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, بس دوڑو اللہ کی طرف. امیجن کریں کیا ذہن میں آتا ہے, کبھی خانہ کعبہ کی طرف دوڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, کبھی مسجدوں کی طرف رمضان میں, اور کبھی آپ جیسے لوگ قرآن سننے کے لیے جب بھاگتے ہوئے آتے ہیں, دیر سے نکلتے ہیں پھر جلدی بھاگتے ہیں, پھر چیزیں گرتی پڑتی کہ اپنی پسند کی جگہ بھی مل جائے, آئے دیر سے ہیں لیکن اب دیر نہ ہو جائے. تو اس طرح سے جو بھاگ دوڑا ہے اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو کبھی شوق سے, کبھی خوف سے, کبھی دعا کے لیے, کبھی بخشش کے لیے, کبھی اللہ سے کہ اللہ میں نہیں آؤ سبھی کبھی غضب, اللہ تیرے غضب سے بچتی ہو. کبھی کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ مجھے شیطان سے بچا لے. اور جب اللہ کسی تکلیف میں ڈال دے تو اس کے بعد پھر اسی کو پکارو. جیسے بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ کدھر دوڑتا ہے؟ ماں کی طرف دوڑتا ہے. کوئی پکڑنا بھی چاہے تو بچہ اور چڑ جاتا ہے. تمہیں جب کوئی دکھ آئے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, تمہارے پاس کوئی خوشی آئے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ نے وہ کر دیا جو تم سوچے ہوئے تھے, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, جائے نماز بچھا لو, دو نفل پڑھ لو. تم کسی چیز کو ناممکن سمجھ رہے تھے, وہ ہو گئی, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. پوری زندگی کا مقصد فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اور جب بھی موقع ملا اللہ کے گھر جانے کا, طواف کرتے وقت مجھے یہ آیت بہت یاد آتی, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہاں اپنے آپ کو اللہ کے آگے گھما رہے ہو, جھکا رہے ہو, چلا رہے ہو, تھکا رہے ہو, تو جب یہاں سے نکلو گے تو اس وقت اس سارے پروسیس کو چھوڑ نہ دینا. اور آئیے ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ رمضان کے بعد بھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پہ عمل کر سکے, سست ہو کے بیٹھ نہ جائیں, اور اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں کہ اس سال تو کافی نیکیاں ہو گئی, اب کافی اگلے سال دیکھیں گے کیا ہوں گے، اور نبی کی صورت میں سوا موجود ہے، اسی لیے کہا انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون، کہ ان سب نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر رکھا ہے. نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں، ریبیلیس، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لے. پس سے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. ہائی لائٹ کیجئے یہاں ایک بہت بڑے سوال کا اس میں جواب ہے. آپ کہتے ہیں کہ نصیحت نہیں لیتے، آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں. کوئی کہتی ہے میرے شوہر کبھی کوئی بات کروں تو آگے سے کہتے ہیں بس بس اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو. اسی طرح کسی بیوی کا بھی یہ ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے یہاں بتا دیا نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی ریکوائرمنٹ ایمان ہے. ایمان ہوگا تو آپ بیوی سے بھی کہیں گے بیگم کوئی اچھی بات ہے تو مجھے بتائیے، کیا سیکھا کچھ مجھے بھی بتائیں. اچھی بیوی بھی شوہر سے پوچھے گی کہ آپ کیا سیکھ کر آئے، کیا سنا، آپ نے جمعے میں کیا پڑھا. بچے بھی پھر کان رکھیں گے. اور اگر نصیحت نہ لے کوئی، بھاگے آپ کی بات سن کے کہ بس رکھو اپنی نصیحتیں پاس، شروع ہو گئیں تمہاری نصیحتیں، تو ایمان کی کمی ہے. پھر کیا کریں، نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ ہاں نصیحت کرنا چھوڑ دیں، ایمان بڑھانا شروع کر دیں. ان کو پھر وہ ڈرنکس پلائیے انرجی والے جو ایمان دیں، اور وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی کائنات پہ غور و فکر ہے، محبت دلانا، کبھی جنت کی باتیں کبھی جہنم کی باتیں، تاکہ ان کے اندر کا ایمان سویا ہوا جاگ جائے. پھر اس کے بعد آپ جتنی مرضی نصیحت کریں، سوتے بندے کو آپ کتنا باتیں کر لیں، ایک بھی لفظ سنے گا؟ کچھ بھی نہیں سنے. آپ سوچیں آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھ کے اس کو جا کے پوری سورہ زاریات پڑھائیں، پھر آپ بعد میں سے پوچھیں بیٹا عمل کیوں کیا، میں تو سو رہا تھا. تو سوئے ہوئے ایمان کے ساتھ نصیحت اچھی نہیں لگتی، یقین کیجئے. ریکویسٹ کروں گی سب کو، اس سے دین بدنام ہوتا ہے. اٹھتے بیٹھتے نصیحتیں نہ کریں، پہلے لوگوں کو جگائیں، اٹھائیں، بیدار کریں ان کو کہ اٹھو منہ دھو لو، چلو اپنے آپ کو فریش اپ کرو، چلو کچھ کھا لو. اور کبھی کھانا کھانے کے دوران نصیحتیں نہ کریں، بچے پھر جان چھڑانے لگتے ہیں، شوہر بھی بھاگنے لگتے ہیں. نصیحت اس وقت کریں جب اگلا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما دے. میں نے جن انس کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ ہے وہ آیت جو سب کو یاد ہوتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ مجھے بتائیے کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ کہ 24 گھنٹے نماز پڑھیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہر وقت ہم نہیں کر سکتے. تو پھر عبادت کیسے ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے حکموں کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے، چلنا پھرنا سب کچھ. اور آپ کہہ لیجئے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالتا ہے تو اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. سنت وہ میجک سٹون ہے کہ جو کاغذ کو بھی نوٹ بنا دیتی ہے، اور عبادت جنت کی کرنسی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. جب ہم نے اللہ کی بندگی کی بجائے شوہر کی بندگی کی، معاشرے کی بندگی کی، تو قیامت کے دن وہ ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عبادت کیسے ہوتی ہے زندگی. شادی اللہ کے حکم کے مطابق، غم اللہ کے حکم کے مطابق، جینا مرنا، لینا دینا، ملنا جلنا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے جب کریں گے تو آپ دیکھیں گے عبادت عبادت. اب کچھ لوگ اس آیت کو سن کے سر جھٹکیں گے، ہاں ہم سے نہیں ہوتی عبادت، ہم کو فارغ ہیں. کچھ ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے نا، پارٹ ٹائم ٹھیک ہے، ہم 24 گھنٹے نہیں کر سکتے، سوری. کوئی کہے گا ہاں ہم مسجد میں جا کے عبادت کریں گے، دیٹس اٹ، بزنس میں ہمیں کوئی نہ ٹوکے. لیکن جب دین سے لا علم انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے عبادت بہت چھوٹی چیز ہو جاتی ہے. لیکن جب دین کے ساتھ علم بھی آ جاتا ہے نا، تو پھر دین مذہب بن جاتا ہے، پھر لائف سٹائل بن جاتا ہے. لائف ٹائم غلامی کی باتیں ہو رہی ہیں. جو کام سنت طریقے سے کریں گے اللہ کے حکم سے وہ عبادت بن جائے گا. دیکھیے اوپر اللہ نے اپنی صفت کی نا، موسیون، میں بہت پھیلانے والا ہوں، قدرت والا ہوں، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے میں دن بدن اس دنیا میں کائنات کو پھیلا رہا ہوں، جیسے ایک غبارے پر اگر آپ چند نقطے لگا دیں پھر اس میں ہوا بھرتے جائیں تو ہر نقطہ پہلے سے دور ہوتا جائے گا، اسی طرح دن بدن کائنات کی بہت ساری چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں. آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ آج یہ چیز آ گئی، کوئی مثال ہے کوئی ایک نیا ستارہ جاد ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کا شوق دلا کر، تحقیق کا، ریسرچ کا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو آگے لے جانے کا شوق دلاتے ہیں. تم بھی تو اپنی زندگی میں نئے نئے کام شروع کرو، تم بھی تو اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کس طرح سے ان کاموں کو لوں گا. اور اس آیت پہ آپ اگر 3 سیکنڈ غور کریں اور خود سے پوچھیں کیا حقیقت میں میں نے زندگی کا مقصد پا لیا؟ اور یہاں دیکھ لیجئے اللہ کہتے ہیں مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے, یہ جو 2.5 تم سے مانگتا تم خود رکھ لو. کیوں؟ ان اللہ هو رزاق ذو القوة المتین, اللہ تو وہی رزاق ہے بڑی قوت والا زبردست. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کبھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے پہلے لوگوں کو ان کا حصہ مل چکا, اس لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں, آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے, اور جتنا زیادہ اپنے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے اتنا ہی خیر ملتی جائے گی. شروع کی تھوڑی سی آیتیں اس کی سنتے ہیں, دل تو چاہ رہا پوری سنیں, سب مل کے پڑھیں گے. اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ آخری 2-3 پارے زیادہ سے زیادہ خود بھی پڑھیں اور اس کی تلاوت سنیں. جو سمجھنا تھا سمجھ چکے ہیں, جو سیکھنا تھا سیکھ چکے ہیں, اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ صرف قرآن کو سنیے اور اس کو جذب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھ سے کیا چاہتا ہے. جتنی اونچی آواز سے ساتھ شامل ہو سکے ہوں تاکہ آپ کے اندر کو بھی یقین آ جائے کہ آپ نے کس طرح سے باتیں کرنی ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورت کے شروع سے, سورہ زاریات.
إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة
صدقت وجهها فصكت
بكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا
فإن
فرمان تھے.